جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ مشکل کام. اس دنیا میں آنا آسان اور صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے. چنانچہ انسان اپنی اصلاح جزوی طور پہ تو کر سکتا ہے، کلی طور پہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. غلطی کرے گا، نقصان اٹھائے گا. اس کی ایک مثال سمجھیے کہ جب طالب علم امتحان دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ہر سوال کا جواب بالکل ٹھیک لکھتا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پرچہ استاد کے ہاتھ میں آتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ چار میں سے دو سوال غلط تھے، اور وہ کہتا بھی ہے ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اگر وہ اپنی غلطی خود ٹھیک کر سکتا ہوتا تو وہ غلط کیوں لکھتا؟ ٹھیک لکھ لیتا، سمجھ ٹھیک رہا تھا لکھ غلط رہا تھا. یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے الٹا اور سمجھ رہا ہوتا ہے بالکل ٹھیک. نفس اسے دھوکہ دے دیتا، ضد کرے گا اور اس کو استقامت سمجھے گا. دوسروں کی عیب بینی کرے گا اور اس کو اصلاح سمجھے گا، میں اصلاح کرتا ہوں. تو شیطان اس کو بہکائے گا، اس کے ساتھ کھیلے گا. اس لیے کہا گیا ہر آنکارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. جائے استاد خالیس، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے. تربیت اور اصلاح کے لیے استاد ضروری ہے. استاد کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی. چنانچہ ٹاپک تو یہ لمبا ہے، استاد کی ضرورت، مگر اس کو ختم کرتے ہیں اسی جگہ پر کہ عام ڈاکٹر لوگوں کو دیکھا وہ بیمار ہوں تو اپنا علاج خود نہیں کرتے، دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی رائے بہتر ہوگی. ایک صاحب کا بچہ بیمار تھا، بچے کا پیٹ خراب تھا. بیوی نے کہا کہ بھائی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اس کے پاس پیسوں کی کچھ کمی تھی، اس نے کہا ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت، معمولی سی بیماری ہے، پیٹ ہی خراب ہے نا، لوز موشن ہی لگے ہوئے ہیں نا، میں خود ہی دوائی لے لے. چنانچہ وہ گیا اور ڈسپینسر سے جا کے اس نے کہا کہ جی مجھے قبض کی دوائی چاہیے. اپنے ذہن میں اس نے یہ سوچا کہ بھائی لوز موشن والے کو جب قبض کی دوائی دی جائے گی وہ نارمل ہو جائے گا، پیٹ سخت ہو جائے گا. اس نے دوائی دے دی، یہ دوائی لے آیا اور آ کے بچے کو دی تو جناب بچے کی حالت اور خراب. बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गया, इतनी डिहाइड्रेशन हो गई। तब कहीं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज मुआवजा किया, फिर उसे पूछा कि तुमने किया क्या था। कहने लगा जी मैंने सिंपल ये बात सोची, भाई पेट खराब है, लूज हो गया है, इसको अगर सख्त कर दिया जाए तो नॉर्मल हो जाएगा, तो मैंने इसको कब्ज की दवाई दी। तो उसने कहा तुम्हारी मत मारी गई, हमारी जुबान में जब कब्ज की दवाई मांगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कब्ज है, इसे खोलने की दवाई चाहिए, लिहाजा तुमने जो कब्ज की दवाई मांगी उसने कब्ज खोलने की दे दी। और बच्चा तो पहले ही लूज मोशन में मुबतला था, ऊपर से दवाई भी मिल गई, तो कब्र तक पहुंचाने के लिए घोड़े का काम किया उसने, घोड़े पे सवार करके कब्र तक पहुंचाओ है। तो इसी तरह अगर कोई बंदा अपनी इसलाह खुद करने लग जाए तो शैतान फिर उसके साथ खेलता है। शैतान उसके साथ खेलता है, नफ्स है ना, नफ्स बड़ी अपनी चीजों की जस्टिफिकेशन। चुनाचे आपका क्या ख्याल है, जो आदमी चोरी करता है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता, करता है। कहते जी आखिर हम भी जान का रिस्क लेके मेहनत करके रातों को जाग के तो फिर जाके कोई पैसा लेते हैं या निकालते हैं, तो हमारी भी तो मेहनत होती है। जो रिश्वत लेता है उसका भी नफ्स उसको कहता है कि जी आखिर आपने उस बंदे की मदद की ना जी, तो पैसे लेने में क्या रुकावट है। और फिर कहते हैं मैं अपने लिए तो नहीं ना ले रहा, मैंने तो दो ही रोटियां खानी है और बच्चों के लिए तो कमाना फर्ज है ना। तो इंसान का नफ्स उसको गुनाह करवाता है और जस्टिफाई करता है। उसको जस्टिफाई करता है चुनाचे एक बेउस्तादा बंदा था और कहीं उसके नाजायज तल्लुकात हो गए। अल्लाह की शान के जब उसके नाजायज तल्लुकात आगे बढ़े तो औरत के हमल हो गया, रुसवाई हुई बहुत ज्यादा। तो उसके एक दोस्त ने उसे कहा कि तुम्हारी मत मारी गई थी, अव्वल तो गुनाह करना नहीं था और गुनाह कीनना ही था तो कोई तरीका इस्तेमाल करते कि हमल ना होता, रसवाई तो न होती तुम्हारी, जग हंसाई हुई रसवाई हुई। तुमने कबीरा गुनाह किया तुम अदली कर लेते। अदल से मुराद ये कि भाई जब इंसान औरत के साथ हमबिस्तरी करते हुए फरागत पे आए तो अलग हो जाए, तो उसने कहा तुम अदली कर लेते। कहने लगा हाँ सोच तो मुझे भी आई थी मगर इसको फुकहा ने मकरू लिखा है। इंसान नफ्स ऐसी चीज है, तो ये तयशुदा बात है कि इंसान अपनी ही सलाह खुद नहीं कर सकता, उसको किसी की जरूरत है, जो उसका उस्ताद हो उस पर नजर रखे, खड़े और खोटे के दरमियान फर्क करे, उसको बताए कि तुम्हारी ये बात तकब्बुर है या तुम्हारी ये बात इस्तिकामत है क्या, फर्क का पता नहीं चलता क्या। जब उस्ताद की जरूरत है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी से इंसान ताल्लुक जोड़ेगा, जिससे दीन सीखने के लिए और अपने आप को इंसान बनाने के लिए ताल्लुक जोड़ा जाए उसको पीर कहते हैं। ये फारसी का लफ्ज है और आमतौर पर यह पहले बोला जाता था बूढ़े बंदे के लिए, तो बूढ़े लोग होते थे जो मशायख का काम करते थे तो उनको कहा जाता था ये पीर है शेख। तो बहरहाल ये वो लोग थे जिन्होंने अपने मशायख के कदमों में जिंदगी गुजारी थी اور پھر ان کے مشائخ نے ان کو حکم دیا، اجازت دی کہ اب تم نے جو اللہ اللہ سیکھا اس کو لوگوں کو سکھاؤ، تو وہ پھر سکھاتے تھے. چنانچہ اس کو کہتے ہیں بیت ہونا، تعلق جوڑنا، اصلاحی تعلق جوڑنا، جو لفظ اس کے لیے کہہ لیں. پھر اب شیخ کی اور مرید کا جو تعلق ہے یہ ایک طبیب اور مریض کا تعلق ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں استاد شاگرد کا تعلق، استاد شاگرد کا تعلق تو پڑھنے پڑھانے میں زیادہ موضوع نظر آتا ہے. پیر اور مریض کے لیے تعلق کی جو قسم ہے وہ طبیب اور مریض کی بات، ایک مریض ہے اور ایک طبیب ہے. اب طبیب اس کو بتائے گا کہ دوائی کون سی کھانی ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، کلمے کا ذکر کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ گویا ایک دوائی ہوئی جس کو کہ سالک استعمال کرتا ہے. اب دوائیوں میں عام طور پر دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ڈاکٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اب میری طبیعت ایسی ہے، ڈاکٹر پھر کبھی اس دوائی کو بند کرواتا ہے، کبھی بڑھاتا ہے، کبھی دوائی بدل دیتا ہے. تو تصوف سلوک میں بھی اسی طرح جب سالک اپنے شیخ کو اپنے حالات بتاتا رہتا ہے تو اس کے حالات کے موافق شیخ پھر اس کو اوراد و وظائف میں اسباق بڑھاتا ہے، یا وہی رکھتا ہے، یہ سمجھاتا ہے. تو یہ کام رابطے کے بغیر ہو نہیں. اب کوئی بندہ مریض ہو مگر ڈاکٹر سے رابطہ ہی نہ رکھے تو اس کا علاج نہیں ہوتا. اسی طرح اس روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی رابطہ ضروری ہے. تو اتباع سنت بنیاد ہے، کثرت ذکر دوائی ہے، رابطہ شیخ طبیب کے ساتھ تعلق ہے جس سے ان کو بتانا اور اپنی دوائی کے بارے میں پوچھنا. تو یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں تینوں، کوئی ایسی چیزیں تو نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی مشائخ کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ہی نکالی گئی ہیں. اچھا دیکھیں، طلباء علماء کی مجلس ہے، جب کوئی آدمی ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو اس کو چھ کام بتائے جاتے ہیں. سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وقوف قلبی کا خیال رکھنا، مراقبہ کرنا اور شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا، یہ چھ باتیں بتائی جاتی ہیں. اب ان چھ باتوں پہ غور کریں، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. حکم دیا اللہ نے، امر کا صیغہ موجود ہے. کیسے موجود ہے بھائی؟ درود شریف کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا. اب یہ صلوا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے نا ہمیں. اب اگر کوئی بندہ اس کی تعمیل کرے صلو کی اور نبی علیہ السلام پر 100 مرتبہ صبح اور شام درود شریف پڑھ لے تو کوئی اس نے خلاف شرع بات کر دی؟ اس نے تو عین قرآن کی آیت پر لبیک کہی نا، صلو پر عمل کیا اس نے. اچھا استغفار کے بارے میں بھی اسی طرح، استغفروا ربکم. اب استغفروا کون سا چیز ہے بھائی؟ امر کا چیز ہے. تو اگر کوئی آدمی صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف استغفار پڑھ لے تو اس نے قرآن کی آیت پر ہی عمل کیا نا. اچھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سناتے ہیں فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو یہ فَقْرَهُ کون سا چیز ہے؟ عمر کا چیز ہے. تو اگر اس پر عمل کر کے کسی نے قرآن پاک روز پڑھا تو اس نے آیت پر عمل کیا. پھر چوتھا، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.
قرآن مجید کی آیا. اب یہ فاذكروا الله کون سا سیوا امر کہنا ذکر کریں کیسے کریں؟ قیاما وقعودا وعلى جنوبكم تینوں حالتوں میں. اب ہم جب وقوف قلبی کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کی یاد دل میں رکھنا. تو یہ اس پر عمل ہو گیا نا آیات کے اوپر. پھر اگر پانچویں چیز ہے مراقبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک اپنے دل میں. اب اگر کوئی بندہ اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرے تو یہ آیت پر عمل ہو گیا نا. کیسے کریں؟ تضرعاً وخیفاً. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مالف القرآن میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے، قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے، تضرعاً وخیفاً کے الفاظ کے ساتھ. تو اب جو آدمی اس کو مراقبے کا نام دے دو، ذکر کا نام دے دو، یاد الہی کا نام دے دو، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ اس کو پریم پیالہ کہتے تھے. مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے نا تو کہتے تھے آؤ پریم پیالہ بھی ہیں. تو پریم پیالہ کہو بھائی اس کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر مقصد تو وہی ہے نا، حقیقت تو نہیں نا بدلتی. چھٹی چیز ہے شیخ کے ساتھ رابطہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب یہ کونو کون سا سیگا؟ عمر کا سیگا ہے نا. تو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ تم تعلق رکھو. اگر کوئی بندہ شیخ کے ساتھ تعلق رکھے تو قرآن کی آیت پر عمل ہوا نا. تو معلوم ہوا کہ یہ چھ جو ہمارے وظائف ہیں یہ مشائخ نے اپنے پاس سے کوئی اختراع نہیں کی، گھڑی نہیں کوئی چیز، قرآن کی آیتوں میں سے ہیرے اور موتی چن کے ان کو اکٹھا کر دیا. تو تم اس پر عمل کر لو، اس سے تمہارے دل کے اوپر اثرات اچھے ہوں گے اور ہم اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں. تو بات بھی سمجھ آ گئی نا کہ مشائخ نے قرآن و حدیث ہی کی باتیں بتائی. چنانچہ انسان ذکر کرنے لگ جاتا ہے جب بیعت ہوتا ہے، اس ذکر کے پھر اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ذکر کے بندے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. کون سا اثر ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کو جی چاہنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگ جاتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں بیعت ہونے والے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بیعت ہوتے ہی ان کی حالت بدل جاتی ہے، نمازیں شروع، چہرے پہ ان کے سنت سج گئی اور مسجد آنا شروع ہو گئے اور ان کی ترتیب زندگی کی بدل جاتی ہے صرف بیعت ہونے کی برکت. سبحان اللہ. یہاں ایک نقطہ اور بھی میں عرض کر دوں، پہلے زمانے میں خیر عام تھی، لوگ عمومی طور پہ دین کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے، شر کم تھا خیر زیادہ تھی. تو اس زمانے میں جب کوئی بیعت ہونے آتا تھا نا مشائخ کے پاس، تو مشائخ دیکھتے تھے بھائی اس کے اندر طلب ہے یا نہیں، تو امتحان لیتے تھے، استخارے کرتے تھے، مشکلوں کے بعد جا کے بیعت کرتے تھے. لیکن یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ جب ایمان خطرے میں ہے تو ہمارے مشائخ نے یہ کہا کہ بھئی اس موقع پر تو غفلت اتنی کہ اگر کوئی بندہ خود آپ کے سامنے ایک مرتبہ اظہار کر دے کہ جی میں نے بیعت ہونا ہے، اور آپ اسے کہہ دو گے جی ذکر کرو، دوسرا استخارہ کرو، سوچو، یہ کرو، تو وہ تو پیچھے چلا جائے گا. تو اللہ کے راستے میں قریب ہونے کی بجائے اس کو آپ نے دور کر دیا. اس لیے آج وہ وقت آ گیا کہ نہ مت کرو، ایمان بچانے کا معاملہ ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بیعت ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ بچ جاتا ہے، گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے. آج کتنے فتنے ہیں، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، وقت تو وہ آ گیا نا کہ صبح ایمان والا شام ایمان سے خالی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج بیت وہ عمل ہے کہ ومن دخلہ کانا آمنا, جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اسی حضرت فرماتے تھے کہ جتنا مرضی گناہگار خطا کار ہو, اگر وہ آ کر کہے کہ جی میں بیت ہونا چاہتا ہوں تو یوں سمجھ لو یہ توبہ کے لیے آیا ہے, تو اب اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دو, ان کلمات کی برکت سے اللہ اس کو آگے بھی بڑھا دیں گے. بات سمجھ گئے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے, حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے حضرت آپ جہاں بیان کرتے ہیں مجمع سارا کا سارا تڑپ رہا ہوتا ہے, اس وقت رو رہا ہوتا ہے, تو آپ بیٹھ کے کلمات بھی پڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا بالکل. کہنے لگے جی اگر کہا جائے کہ پھر کسی محفل میں آپ لوگ بیت ہو جانا تو یہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے کہا شیطان کو آپ کے سوا کوئی دوسرا ایجنٹ نہیں ملتا تھا. اب اندازہ کرو نا اس کی سوچ کا, بھائی دل تو اب نرم ہے, دل تو اب نادم ہے اپنے کیے پہ, اور اب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو اب بنی بنائی وہ جو بات ہے اس کو تو اب بند کر دو, اور ان کو کہو جی کل آ کے بیعت ہو جانا تاکہ شیطان کو اور موقع مل جائے ان کو ورگلانے کا. تو جو اس طرح سوچتے ہیں وہ غلط سوچتے ہیں. چنانچہ جتنے زیادہ لوگ توبہ کریں, جتنے زیادہ لوگ جڑیں, اتنا زیادہ فائدہ. ہماری حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک دن اسی طرح پروگرام کیے اور بہت لوگوں کو بیعت کیا. فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے شیطان نظر آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو میرے بہت سارے چیلوں کو مجھ سے چھڑا دیا. حضرت فرمانے لگے کہ میں آئندہ بھی چھڑاتا رہوں گا. تو واقعی ایسے, اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں جب اگلی رات سویا تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے خواب میں, کہنے لگے واہ قریشی دیا مریدہ واہ, پنجابی زبان میں, کہ قریشی کے مریدہ واہ, تم نے کتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. تو مشائخ کو خوشی ہوتی ہے, ان کی روحوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جوڑ رہے ہیں, سمجھے نا. تو اس لیے اب ایک بندہ بیعت ہو گیا, وہ اعمال کرنا چاہتا ہے, تو شیخ اس کو یہ ابتدا میں چھ باتیں بتاتے ہیں, ان میں ایک سبق ہے اور باقی وظائف ہیں. سبق کون سا ہے؟ جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں وہ سبق ہے, اور باقی کیا ہے؟ وظائف ہیں. وظائف اسی طرح رہتے ہیں, اس کی محنت کے ساتھ اس کا سبق بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلے پہلا تھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. امام ربانی مجدد الخانی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 اسباق متعین فرما دیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم پڑھنا شروع کرو, ایم اے تک کا کورس موجود ہے. کوئی بندہ بتا دے جی میں 14ویں میں پڑھ رہا ہوں, تو دوسروں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس درجے کا طالب علم ہے. اسی طرح 35 اسباق متعین کر دیے, لہذا جو بندہ یہ اسباق کرے گا یقیناً اس کی روحانی حالت بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی. اکثر نوجوانوں کو دیکھا کہ ابتدا میں بڑے شوق جذبے سے آتے ہیں, مگر پہلے چند اسباق کو کر کے پھر اس کے بعد ڈھیل ہو جاتے ہیں. اس راستے میں ڈھیلا نہیں ہونا, کام کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے, یہ پوری زندگی کا کام ہے. تو ڈٹا رہے انسان, لگ جائے کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے, اللہ سے مدد بھی مانگے, ہمت سے کام لے. من جدا فقد وجد, اس نے محنت کی اس نے پا لیا. اللہ تعالیٰ بندے کو محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت ہو, میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہمیں کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اب اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ درود شریف کی تصویر بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفار کی تصویر بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. ان تینوں چیزوں سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن جو قلب کے اوپر اثرات مرتب ہونے تھے وہ تو مراقبے سے ہونے تھے، وہ شیطان نہیں کرنے دیتا. اور اگر جو کرتے بھی ہیں تو ایک منٹ کا مراقبہ اور پانچ منٹ کا مراقبہ. اب ایک منٹ اور پانچ منٹ کے مراقبے سے کیا بنے گا؟ دل کو بگاڑنے میں تو لگائے سالوں، اور سنوارنے کے لیے ایک منٹ. ایک منٹ میں تو گھر کا فرش صاف نہیں ہوتا. آپ کی بیوی آپ کو کہے میں ایک منٹ میں بس صاف کرتی ہوں روز، اور گھر گندہ ہی نظر آتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی ایک منٹ میں فرش تھوڑا صاف ہوتا ہے، ٹائم لگاؤ. عورتیں بیچاری دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے گھر کا فرش صاف کرنے پہ لگاتی ہیں، تو دل کا فرش صاف کرنے کے لیے تو پھر زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے. اس لیے ٹائم زیادہ لگانا چاہیے. کثرت ذکر کا حکم اس لیے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیر، کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ کثرت کریں گے تو دل صاف ہوگا، اور اگر کثرت نہیں کریں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا. اس لیے اراد و وظائف کو خوب شوق ذوق کے ساتھ کرنا چاہیے، بالخصوص مراقبے کو جتنا کریں اتنا تھوڑا، جتنا گڑ اتنا. جتنا گڑ اتنا میٹھا. یہ مراقبت تو گھنٹوں میں پہنچائیں تب جا کے بات بنے گی، منٹوں سے کام نہیں ہونا. پانچ منٹ، دس منٹ، پندرہ منٹ، کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کے پراپر. ثواب مل جائے گا، لیکن جو دل کی ظلمت کو مٹانے والی بات ہے وہ نہیں ہوتی. اس کے لیے تو پھر آپ مراقبہ گھنٹوں کریں، صبح اور شام. چنانچہ کرنے والے ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے. الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو خطوط لکھتے ہیں جی میں نے تین گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، چار گھنٹے. ایک وقت میں چار چار گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، ایک نوجوان نے لکھا چھٹی کا دن تھا اور حضرت میں نے سات گھنٹے لمبا مراقبہ کیا. نوجوان لکھتے ہیں. کسی نے لکھا کہ آج میرے پاس فرصت تھی تو میں نے دس ہزار مرتبہ کلمے کی طرف لگائی اپنے دل کے. تو کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. ہم اگر اللہ کا وصل چاہتے ہیں تو بھائی اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا تو پڑے گا نا. کیا کر کے دکھائیں گے؟ یہی ذکر ہے، کثرت سے کریں. چنانچہ مراقبے کی تفصیل تو پھر ہم کسی اور نشست میں کریں گے. آج ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے ذرا کھولتے ہیں، جو سوال پوچھا کسی نے کہ جب انسان ذکر مراقبہ شروع کرتا ہے نا تو اس کو دو کیفیتیں محسوس ہوتی ہیں. پہلی کیفیت تو یہ کہ نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، گناہوں سے جی گھبراتا ہے. یہ ایک کیفیت ہر بیت ہونے کے دوالے کے دل میں محسوس ہوتی ہے ابتدا میں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو پھر اپنے شیخ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہو جاتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. کیسے فطری چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی انسان فائدے کا سبب بنے وہ محسن ہوتا ہے، اور محسن سے محبت فطری بات ہے. جبلت القلوب اذا حب من احسن الیہا، اللہ نے دلوں کی جبلت ایسی بنا دی ہے کہ جب ان کو کسی سے فائدہ ملتا ہے تو وہ اس سے ساتھ محبت کرتے ہیں، جانور محبت کرتے ہیں. آپ نے سرکس میں سنا ہوگا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ٹرین کرنے والے، شیر ان کو کچھ نہیں کہتا، شیر کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، شیر ان کو لے کے چکر لگاتے ہیں. ہاتھی کو پکڑ کے اس کی سونڈ کو چلتے ہیں، ساتھی کچھ نہیں کہتا. تو اگر جانور وائلڈ جو اینیمل ہیں وہ بھی اپنے محسن کا اتنا لحاظ کر لیتے ہیں تو انسان تو بالآخر انسان. لہذا پہلی بات تو یہ کہ انسان جب ذکر کرے گا نیکی کو جی چاہے گا, برائی سے انسان کا دل گھبرائے گا, اور شیخ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہونا فطری چیز ہے. اب جتنا ذکر زیادہ کرتا جائے گا نا یہ تعلق اتنا گہرا ہوتا جائے گا, حتیٰ کہ شیخ کے ساتھ اتنی محبت محسوس ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کبھی ایسی محبت کہیں دیکھی نہیں. ایسی محبت ہوتی ہے حتیٰ کہ کئی دفعہ تو چلتے پھرتے ان کا دھیان اور خیال ہی رہتا ہے. اب یہاں آ کے شیطان پھر مختلف لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے پیچھے ہٹاتا ہے. مثلاً کوئی طالب علم ہوگا تو آ کے کہے گا میاں تم خدا کی پرستش کر رہے ہو یا پیر کی پرستش کر رہے ہو, تمہارا تو چلتے پھرتے تصور ہی وہی ہے, تو تم تو مخلوق میں پھنس گئے. یہ ذہن میں بات ڈالے گا کہ تم تو ماں سوا میں پھنس گئے, تم نے تو اللہ کو پانا ہے, تم یہ کیا کر رہے ہو. اب اس بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھیے کہ محبت جب بھی ہوتی ہے بندے کو محبوب کا دھیان تو رہتا ہی ہے. یہ کیسے تھا بات. اچھا مجھے بتائیں لوگوں کی جب شادی ہوتی ہے تو پہلے سال بیوی کا دھیان کتنا رہتا ہے؟ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو کسی اور کا دھیان آتا ہی نہیں, تو وہ دوپہر شام ہر جگہ ہر وقت ساتھ ساتھ جیسے ہوتی ہے طبیعت ایسے رہتی ہے. یہ فطری چیز ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بیوی کی پرستش کرنی شروع کر دی, نہیں. دل میں جب بھی کسی کا محبت کا تعلق آئے گا اس کا دھیان رہے گا, یہ فطری چیز ہے. اچھا اب یہ دھیان رہتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ تعالی نے ہر چیز جو بنائی نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. چنانچہ سالک کو اگر شیخ کا دھیان رہتا ہے خیال رہتا ہے تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ پھر ہر کام اپنے شیخ کی مانند کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ شیخ کی طرح کھانا پینا چلنا ہنسنا بولنا بات کرنا, کئی مرتبہ تو وہ فیل کر رہا ہے کہ میں ایسی کر رہا ہوتا ہوں جیسے میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں. اب جب وہ ہر کام میں اپنے شیخ کی کاپی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے شیخ کی تو زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے, لہذا انڈائریکٹلی ابتدا میں ہی اس بندے کی زندگی سنت کے اوپر فوراً دن بتائے دن کہے آسانی کے ساتھ. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے دل کی فطرت ایسی بنائی کہ جیسے وہ شیخ کے ساتھ ذرا نتی ہوتا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے, اس کے سر کے اوپر دستار آ جاتی ہے, ٹوپی آ جاتی ہے, اور اس کا فسق و فجور سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کا حتیٰ کہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو کھاتے بھی اسی طرح ہیں بیٹھتے بھی اسی طرح ہیں, ہر موقع پہ یاد آتی ہے حضرت نے ایسے کیا حضرت نے ایسے کیا. تو اس حضرت نے ایسے کیا اس کی آڑ میں حقیقت میں اس کا عمل سنت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ شیخ کی زندگی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوتا ہے. تو آٹومیٹیکلی یہ بندہ متبع سنت بن رہا ہے. اس لیے یہ ایک کیفیت ہر بندے کے اوپر آتی ہے. ہمارے مشائق نے اس کیفیت کا ایک نام رکھ دیا فنا فی الشیخ. کیا نام رکھ دیا؟ اب فنا فی الشیخ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی اس نے پیر کو اپنا معبود بنا لیا, نہیں. وہ کیفیت ایسی ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ تصوف کی ہنی مون کنڈیشن ہے. آسان لفظوں میں سمجھنا ہوگا. لہذا اس کیفیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ خود بخود وہ اعمال وہ کام کرتا ہے, وہی معاملات کرتا ہے جیسے شیخ کو کرتا دیکھتا ہے, چنانچہ آٹومیٹکلی انڈائریکٹلی وہ سنت کا پابند بنتا چلا جاتا ہے. اچھا یہ کیفیت بری نہیں ہے کہ بندہ اس کو سمجھے جی کہ میں تو مخلوق کی محبت ہے. اب ذرا سنیے, ہر بندے کو محبت ہوتی ہے مختلف لوگوں سے, مگر محبت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے, لیکن بیٹے کی محبت میں شفقت کا رنگ غالب ہوتا ہے. بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے, ہمدردی کا رنگ غالب ہوتا ہے. والد سے بھی محبت ہوتی ہے, لیکن اس میں احترام کا رنگ غالب ہوتا ہے. بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے, مگر اس میں جنسی خواہش کا رنگ غالب ہوتا ہے. اور ہر کلمہ گو کو نبی علیہ السلام سے بھی محبت ہوتی ہے, مگر اس محبت میں ایک پاکیزگی کا رنگ, یہ تعلق ہی ایسا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو محبتیں تو ساری تھیں, لیکن محبتوں کے انداز تھے. جیسے کلر تو بہت ہوتے ہیں, لیکن کسی کلر کا جو شیڈ ہے وہ پیلا ہے, نیلا ہے, سرخ ہے, فلاں ہے, ڈفرینٹ شیڈ ہیں, یہ بھی محبتیں ہیں. ہر محبت کا شیڈ ڈفرینٹ ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن ان میں جو محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, وہ تو خالص ایمانی محبت ہے نا, اور مطلوب محبت ہے. کیوں جی, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مخلوق کی محبت ہے؟ کیوں جی, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تو مخلوق کے ساتھ محبت ہے. نہیں, یہ مطلوب محبت ہے, چونکہ اللہ کے محبوب نے بتلا دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. فرما دیا, اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو اس کو اب مخلوق کی محبت کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یہ دین کی محبت ہے, یہ اللہ کی محبت کہلائے گی. اللہ کی محبت بنیاد ہے, اور چونکہ یہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے, یہ اسی کی شاخ ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اسٹیم وہی ہے, تنا وہی ہے اللہ کی محبت. ہمیں نبی علیہ السلام سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ نبی علیہ السلام سے محبت اس لیے ہے کہ وہ ہمارے پروردگار کے محبوب ہیں. لہذا یہ محبت کوئی غیر کی محبت نہیں کہلائے گی کہ جی غیر اللہ کی محبت دل میں آئے گی. نہیں, یہ مطلوب محبت ہے. اچھا اب یہاں سے بات چلی کہ مطلوب محبتیں کون سی ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس محبت میں اللہ کا رنگ ہو, اللہ کی نسبت ہو, وہ تمام محبتیں مطلوب ہوتی ہیں. اللہ سے محبت کرو, اور مخلوق سے اللہ کی نسبت سے محبت کرو. تو یہ محبتیں ساری اللہ کی محبت کہلائیں گی. بات سمجھ آ گئی نا؟ لہذا شیخ کے ساتھ محبت کیوں ہوتی ہے؟ بندے نے ان کے ساتھ تجارت کی ہوتی ہے, بندے نے ان سے کوئی دنیا کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. کیا تعلق ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ دین کے لیے ہوتا ہے نا, اللہ سے ملنے کے لیے تعلق ہوتا ہے نا, اللہ کی معرفت پانے کے لیے تعلق ہوتا ہے نا, اپنی اصلاح کے لیے تعلق ہوتا ہے نا. تو معلوم ہوا کہ یہ دین کے رنگ کی محبت ہے. شیخ سے جو محبت ہوتی ہے, یہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ دین کے رنگ کی محبت ہے. اس میں یہ دین کی نسبت ہے, دین کا رنگ ہے. تو یہ پھر ماں سوا کی محبت کہلائے گی, یا اللہ ہی کی محبت کا شاہ کہلائے گی. کیوں جی؟ اللہ کی محبت کی شاہ. اب اس کے مطلوب ہونے کی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ بھی مطلوب ہے. تو دلیل حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی، وحب مئی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور محبت کی تو مانگی ہے نا اللہ کے محبوب نے، تو یہ مطلوب محبت ہوئی نا بھائی. تو شیطان دیکھو بندے کو کیسے ورغلاتا ہے، یہ مخلوق کی، مخلوق کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بن گئی ہے. اور یہ کیفیتیں وقتی ہوتی ہیں، جیسے ہنی مون پوری زندگی نہیں نا ہوتا اگرچہ بیوی پاس ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہنی مون کنڈیشن ابتدا میں ہوتی ہے، جس کا نام شناخت شیخ کا آ گیا. اسی کے اوپر یہ کیفیت چند دن رہتی ہے، اسی کے اوپر چند مہینے رہتی ہے، ممکن ہے کسی پر سال رہے. مختلف لوگوں کی طبیعتیں ہیں. پھر یہ کیفیت اگلی کیفیت میں جا کے تبدیل ہو جاتی ہے. بات کی سمجھ آئی نا؟ تو یہ ایک ٹرانزٹ اسٹیشن ہے جس میں سے ہر بندے کو گزرنا ہوتا ہے. اب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک بندہ چلا یہاں سے دبئی کے لیے اور پہنچ گیا ساؤتھ افریقہ جوبرگ ایئرپورٹ پہ اور بیٹھ کے رونے لگ گیا، او ہو میں نے تو جانا تھا دبئی، میں تو آ گیا جوبرگ ایئرپورٹ پہ. تو اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی جا تو تم دبئی کی طرف ہی رہے ہو، مگر یہ منزل راستے میں آنی تھی، اس کے بغیر کوئی جہاز سیدھا جاتا نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو محبت تو اللہ ہی کی مطلوب ہے، لیکن اس محبت کے راستے میں یہ کچھ منزلیں آ جاتی ہیں، اور مشائخ نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے. چنانچہ پہلی منزل کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا، فنا فی الشیخ. فنا فی الشیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنا تکلف کے شیخ کا دھیان رہتا ہے، سوچ رہتی ہے حضرت ایسے کرتے ہیں، حضرت نے ایسے کیا، فلاں موقع پہ حضرت نے ایسے کیا. یہ فطری سی چیز ہے جو ہوتی چلی جاتی ہے. تو چونکہ فطری سی چیز ہے اس لیے بندہ تکلف سے تو کر کوئی نہیں رہا. دیکھیں نا، تکلف سے کوئی خیال لائے گا تو منع کیا جائے گا نا، وہ تکلف تو ہے کوئی نہ اس میں، اب خود ہے. لہذا ابتدا میں یہ کیفیت آتی، اسی کیفیت پر ہمارے بزرگوں نے پھر شیخ کی محبت میں اشعار بھی لکھے ہیں، عجیب و غریب. چنانچہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، باہو سلطان، سلطان العارفین ان کو کہا جاتا ہے. عجیب و غریب انہوں نے باتیں کی، لیکن ان کے شعر ہیں، فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، الف اللہ چمبے دی بوٹی. یہ الف اللہ جو ہے نا، یہ چمبے کا پھول ہوتا ہے، یہ چمبے کی بوٹی کی مانے گئے. الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی. یہ جو الف اللہ ہے نا، یہ چمبے کی بوٹی کی طرح ہے، خوشبودار پھول. الف اللہ چمبے دی بوٹی، تے مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا. یہ جو لا الہ الا ہے نا، اس کا پانی مل رہا ہے اس بوٹی کو. نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اس کی جڑوں میں ہر جگہ پہ نفی اسبات کا پانی پہنچ رہا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو،
اندر بوٹی مشک مچایا،
بوٹی نے اندر خوشبو سے بھر دیا،
اندر بوٹی مشک مچایا، کہ جان پھلن سے آئی ہوں، کہ جیوے مرشد میرا باہو، کہ جے بوٹی لائی ہوں.
ہمارے مشائخ کا یہ کلام پھر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کس کیفیت میں یہ الفاظ کہے. تو یہ ایک فطری سی چیز ہے، مگر یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. اچھا، جب انسان کے اعمال سنت کے مطابق بن جاتے ہیں، ہر کام وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح شیخ کو کرتا دیکھتا ہے، اور در حقیقت وہ شیخ کے سنت والے اعمال کو اپنا رہا ہوتا ہے. اب زندگی سنت کے مطابق ڈھل جاتی ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے، تو سنت کی برکت یہ ہے کہ انسان کے دل میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اعمال تو ان کے ہیں نا، عادات تو ان کی ہیں نا، ادائیں تو ان کی ہیں نا جو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ان اداؤں کو بندہ اپناتا ہے، ان اداؤں کی برکت سے پھر اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ دوسری کیفیت آ جاتی ہے، ایسی کیفیت کہ جیسے ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں، چلتے پھرتے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے نبی علیہ السلام اس سنت پر ایسے عمل کرتے تھے، یہ سنت ایسے کرتے تھے، یہ عمل ایسے کرتے تھے. وہ ہوتا یہاں ہے، لیکن محسوس اس کو یوں ہوتا ہے کہ جیسے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وقت گزار رہا ہوں، ان کی مجلس میں وقت گزار رہا ہوں. ایسا دھیان، ایسا خیال کہ دل تڑپتا ہے ان کے لیے. اس کو فرمایا ہمارے مشائخ نے مقام فنا فی الرسول. اب یہ بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش نہیں کرتا، ایک فطری سی چیز ہے، ایک دھیان ہے، ایک خیال ہے، ایک کیفیت ہے آئے گی، اور اس کیفیت میں نبی علیہ السلام سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے، روتا ہے بیٹھ کے، پھر خوابوں میں دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بعض مشائخ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینکڑوں مرتبہ خواب میں زیارت کی، سینکڑوں مرتبہ اس کیفیت میں فنا فی الرسول، اور پھر بعض میں ان کی محبت میں شادی کہے. اللہ اکبر. سرائے کی زبان میں بزرگ گزرے ہیں، بہت اللہ سے محبت کرنے والے تھے، خواجہ فرید الدین رحمت اللہ، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں کیا اشعار کیا. اب آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی پنجابی، لیکن مجھے تو سمجھ آئے گی نا، میں اپنے مزے کے لیے پڑھوں گا. اللہ فرماتے ہیں، اتے میں مٹھڑی نت جان بلب، اتے خوش وسدا وچ ملک عرب. مٹھڑی کہتے ہیں کہ میں ناکارا. اچھا، ہمارے پنجابی زبان میں جن بزرگوں نے کلام کہا ہے نا، تو انہوں نے ہمیشہ اپنے لیے عورت کا صیغہ استعمال کیا ہے، مؤنث کا، اور محبوب کے لیے مذکر کا، ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، کہ تاکہ محسوس ہو کہ جیسے بیوی اور خاوند میں تعلق تو ہے محبت کا، مگر بیوی میں خاوند جو ہے وہ بائک مقام رکھتا. اسی طرح انہوں نے اس محبت میں جتنے اشعار کہے ہیں نا، تو اکثر اشعار آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، ادب کو سامنے رکھتے ہوئے. تو فرماتے ہیں، اتے میں مٹھڑی نت جان بلب. نت کا مطلب روز، جان بلب کہ جیسے جان نکلنے والی ہو. میری روز یہ کیفیت ہے کہ میں ناکارا یہاں ایسی ہوں کہ جیسی میری روز جان ہی نکل رہی ہے، محبت کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے. اتے میں مٹھڑی نت جان بلب، اوتے خوش وسدا وچ ملک عرب. اور وہ تو ملک عرب میں خوش بس رہے ہیں، اتے میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسدا وچ ملک رب. آگے فرماتے ہیں اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وی کاندڑیاں. میں یہاں دھکے کھاتی پھرتی ہوں مگر تیرے نام پہ مفت بکتی بھی پھرتی ہوں. اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وی کاندڑیاں. تیرے نام پہ میں مفت بکتی ہوں. اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وی کاندڑیاں. تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں. آپ کی باندیوں کی میں باندی ہوں. اے میرے آقا آپ کے غلاموں کا میں غلام ہوں. تیری باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب. آپ کے در کے کتے بھی ہوں گے تو میں ان کتوں کے ساتھ ہی ادب کا معاملہ رکھوں. اتے میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسدا وچ ملک ارب. اللہ ستی بن جو گن چودھار پھرا. ستی کا مطلب میں جوگن بن کے چاروں طرف پھرتی ہوں. ستی بن جو گن چودھار پھرا. میں جوگن بن کے ہمارے یہاں مداری جوگی لوگ جو تھے نا جو پھرتے تھے لوگوں تو اس کی مثال دی کہ میں جوگن بن کے چاروں طرف پھرتی ہوں. ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا. مختلف علاقوں کے نام لیے. ہند بھی جاتا ہوں سندھ بھی جاتا ہوں پنجاب بھی جاتا ہوں فلاں جگہ بھی جاتا ہوں. اللہ کی تلاش ہے محبوب آپ کی محبت کی تلاش ہے. ستی بن جو گن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا گلی کوچا شہر بازار پھرا مت یار ملے کئی سانگ سبب. ہر گلی کوچا بازار میں صرف اس لیے پھرتی ہوں شاید مجھے کہیں میرا یار مل جائے. اللہ ہمارے بزرگوں نے پھر یہ کلام کہے تو اس کیفیت کا نام کیا رکھا انہوں نے بنا پھر رسول. بندے کو چین نہیں آتا قرار نہیں آتا دل تڑپتا ہے. اب یہ ٹاپک ہے تو کھولنے والا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لونو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں. مہرے علی تیری گستاخ آنکھیں کہاں جا لڑی تو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ تو یہ مقام جناب رسول کہلا. اب جب نبی علیہ السلام سے محبت ہو سنت کی اتباع ہو اور گناہوں سے پرہیز ہو تو پھر ایک تیسری کیفیت خود بخود پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت. خود بخود بڑھتی ہے. چنانچہ طالب کے دل میں اب اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے میں اللہ سے ملوں ابھی ملوں ابھی ملوں. اور اللہ کے بغیر اسے چین نہیں آتا قرار نہیں آتا. تو ایک کیفیت اس کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے دھیان میں اس کو نسیان ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کیفیت کو ہمارے بزرگوں نے ثناء فی اللہ کہا تھا. اس ثناء فی اللہ کی کیفیت میں بندے کے اوپر حالت ہی ایسی ہو جاتی ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا یاد ہی نہیں ہوتا. اللہ یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایک صادق تھا، اسی کیفیت میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا بخار تھا دوائی لینے کے لیے. ڈاکٹر نے پوچھا جناب نام کیا ہے؟ اپنا نام کیا تھا؟ کہنے لگا عبداللہ لکھ لو. بیٹے کو لے کے گیا، اس نے کہا جی بیٹے کا نام کیا ہے؟ یاد نہیں. عبداللہ لکھ لو. اپنا نام بھی یاد نہیں ہوتا.
اللہ
ماں ہر چی خاندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کے تکرار نہیں کرنا. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں. لیکن یہ جو شدت کی کیفیت ہے نا، یہ بھی مستقل نہیں ہوتی، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے. چند منٹ، چند گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، چند دن بھی ہو سکتے ہیں، چند ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، چند مہینے بھی ہو سکتے ہیں، چند سال بھی ہو سکتے ہیں. جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا، عنایت کا عرصہ اتنا کامل اور بڑا ہوگا. کیونکہ مجاہدے آج اتنے ہیں تو عنایت کا وقت بھی اتنا ہوتا ہے. تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بس وہی اس کی عنایت کا وقت ہوتا ہے. اس کا لطیفہ فنا کے مقام سے واپس آتا ہے، شیخ پہچان لیتا ہے. ہمارے جو مشائخ تھے سبحان اللہ، ان کی تو محنتیں بہت تھیں، لہذا ان کی فنایت بھی لمبا تھا. اب اس کیفیت میں بھی بزرگوں نے اشعار لکھے. اب وہ اشعار آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے، پنجابی میں اور پورے یاد بھی نہیں ہے. چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی محبت میں اس کیفیت میں عجیب اشعار کہے ہیں. میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں، میڈا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میڈا مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی توں. اتنی عجیب عجیب اشعار لکھے ہیں. اخیر پہ آ کے کہتے ہیں کہ میڈی مہندی کجل مساگ بھی توں، میڈی سرخی بیڑا پان بھی توں، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں، سلطان بھی توں. سب کچھ یاد ہے میرے اللہ، اللہ اللہ. یہ فنا فی اللہ کی کیفیت ہے. اور جب ایک دفعہ یہ گزر جاتی ہے تو اس کا پھر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کی یاداشت دائمی نصیب ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا. ہمارے بزرگوں نے اس موقع پہ آ کر کہا کہ الفانی و لا یرد، فانی واپس نہیں آ سکتا. تو دوسروں نے کہا کہ جی واپس کیوں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا بتاؤ، جو پھل پک جائے وہ کچا ہو سکتا ہے؟ اچھا جو بچہ جوان ہو جائے وہ اس کے بعد پھر بچپن کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ پھر نہیں نہ لوٹ سکتا. اسی طرح جس کو اللہ کی محبت میں فنائیت مل گئی، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کون سا ہے؟ قرآن نے اس کو بتلایا. پتہ کون سا؟ قرآن نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم احسان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پر کوئی دور نہیں چل سکتا. یہ اس عبادی کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اب شیطان کا ان پر دو نہیں چل سکتا، شیطان ان کو اپنے اللہ سے جدا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ تو مطلوب چیز ہے کہ ہم اللہ سے ایسے نتھی ہو جائیں کہ پیچھے ہٹنا بھی چاہیں، بھلانا بھی چاہیں، بھلا نہیں. بھائی اتنے سے محنت کرنے کی بات ہے، ہمت کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اپنا ایسا تعلق دے دے، ایسی محبت دے دے.
اور ہم تو پہلے قدم سے ہی مخالفت میں پڑ جاتے ہیں کہ جی پیر کی ہم نے پرستش شروع کر دی, رونے بیٹھ جاتے ہیں جی ہم جو برگ پہنچ گئے, ہم نے تو دبئی جانا تھا بھائی, دبئی جانے کے لیے جو برگ جانا پڑتا ہے کیا کریں, فلائٹیں جو ایسے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جو یہ فلائٹ کا معاملہ کیا ہے نا, تو ایک ایئرپورٹ سے جب چلتے ہیں نا توبہ کی, تو دوسری ایئرپورٹ خناف شہر, پھر اس سے اگلی ایئرپورٹ خناف رسول, اور پھر فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے خناف. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے, شیخ کے ساتھ کوئی دنیا کا تعلق نہیں, کوئی گناہ کا تعلق نہیں, کوئی شہوت کا تعلق نہیں, کوئی شیطانیت کا تعلق نہیں, اللہ کا تعلق. اس لیے دل اس محبت کو محسوس کرتا ہے. بندے کی کئی دفعہ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس اس کے شیخ کو گلے لگا لے, محبت کا یہ حال ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ تنافی شیخ کی کیفیت میں ہوتے ہیں ان کا یہ جی چاہتا ہے میں شیخ کے پہنچوں, میں شیخ کے گلے لگ جاؤں. اس لیے مگر ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے, اچھا وہی ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے, جو بے قابو ہو جائے وہ تو اچھا بندہ نہیں ہے. تو ایسے دیوانے ہر جگہ رہے ہیں. حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ میں ایک نوجوان ایک بڑے ایک آدمی تھا, وہ حضرت کا عاشق صادق تھا, عاشق صادق. حضرت فرماتے ہیں وہ تھا بڑا صاحب کرامت, دیندار, نیک, متقی, لیکن حضرت کا عاشق صادق تھا. وہ بےچارا اٹکا ہوا تھا اس مقام پہ. فرمانے لگے کہ اس نے نا اپنے گھر میں شہد اکٹھا کیا, حتیٰ کہ ایک مٹکا پورا شہد کا بھرا, اور اس نے سوچا کہ میں لے کے جاؤں گا اور حضرت کو جا کے دکھاؤں گا, دوں گا ہدیہ پیش کروں گا. چنانچہ مٹکا سر پہ رکھا اور 10 میل پیدل چلا, اور 10 میل گرمی میں پیدل چل کے حضرت کے پاس آیا. حضرت اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جیسے ہی یہ حال میں داخل ہوا نا اور حضرت پر نظر پڑی تو اس کی تو حالت بدل گئی. وہ جو ذرا ادھر ادھر ہلا تو مٹکا نیچے, شہد کا مٹکا پکے فرش پہ, پورا شہد پھیل گیا. حضرت مسکرائے اور اس کی طرف دیکھ کر حضرت پڑھنے لگے, گڑے بھرن سہیلیاں رنگ رنگ دے گھڑے, بھریا عہدا جانیے جیدا توڑ چڑھے. دیہاتوں میں کنو پہ عورتیں جاتی ہیں نا لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے, تو رنگ رنگ کے گھڑے ہوتے ہیں. تو اس پر کسی نے کہا کہ گھڑے بھرن سہیلیاں رنگ رنگ دے گھڑے, سہیلیاں گھڑے بھرتی ہیں پانی کے, مختلف رنگوں کے گھڑے ہوتے ہیں, لیکن بھریا عہدا جانیے جیدا توڑ چڑے. ہم بھرا تو اس کا سمجھیں گے جو اس کو منزل تک پہنچائے. اب حضرت یہ شعر پڑھ رہے ہیں, بھائی بھریا عہدا جانیے جیدا, اور اس کا یہ حال ہے کہ اللہ 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 محبت. اب سنواتے ہیں کہ ایک مرتبہ, یہ ہمارے حضرت کے اپنے محفل کے سنے ہوئے واقعات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے عنوان پہ گفتگو شروع کر دی, بھائی ہم نے بھی مر جانا ہے اور ہم بھی تھوڑی دیر کی دنیا میں ہیں. اور اب اس کو بڑا برا لگ رہا کہ میرے حضرت صاحب موت کا نام کیوں لے رہے. تھوڑی دیر تو یہ بیٹھا رہا, حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور آ کے اس نے ڈائریکٹ حضرت کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا, چپ کرو پیرا کہ مرون مرون لائے ہوئے. کہتا تھا پیر صاحب چپ کرو, کیا مرنا مرنا لگایا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایسا صاحب کرامت تھا وہ بندہ کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہوا, حضرت صاحب سانپ آ رہا ہے, سانپ آ رہا ہے. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ کہاں ہے, میں لے آؤں. حضرت میں لے آؤ.
عظمت ہمارے سامنے
بھاگا ہوا گیا ایک طرف کو جوتے جس طرف سے
وہ اتنا لمبا کالا ناک ہاتھ میں اٹھا کے جیسے رسی لے کے آ جاتے ہیں لے کے آ گیا حضرت مار دوں یا چھوڑ دوں
تو اسے بسا اسے چھوڑ دو وہ لے کے گیا اور دور جا کے چھوڑ کے آ گیا
اے بے کرامت بندہ
اللہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے جہاں ایک بزرگ تھے دین پور میں حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ
تو حضرت کا جی چاہا کہ میں اتنا قریب آ گیا ہوں خانقاہ سے تو میں حضرت کی زیارت ہی کر لیتا تو اچھا تھا مگر اس وقت حضرت کے ساتھ مریدین علماء جماعت بہت بڑی تھی پر حضرت نے اس کو برا سمجھا کہ بھئی اتنے بڑے شیخ کے سامنے مریدوں کو لے کے جانا یہ تو ادب کے خلاف ہے ایسے جانا چاہیے کہ جیسے بندے کا پتہ بھی نہ چلے یہ کون ملنے آیا ہے جن میں آج بھی ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی سوچتے ہیں تو حضرت نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کو حضرت فرماتے تھے خلیفہ صاحب خلیفے تو بہت ہیں لیکن ان کو باقاعدہ نام ان کا فرماتے تھے خلیفہ صاحب تو حضرت نے خلیفہ صاحب کو بتایا کہ بھئی میرا جی چاہتا ہے لیکن لوگ زیادہ ہیں اس لیے جا نہیں سکتے تو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے بہت انہوں نے آگے سے تجویز دی کہ حضرت آسان طریقہ ہے کیا حضرت یہ آپ کے ساتھ پٹھان لوگ ہیں چمکتے چہرے علماء ہیں محدثین ہیں محتم حضرات ہیں تو دن بتائے تیر نظر آتے ہیں یہ سارے تو کسی کو آپ اپنی جیکٹ دے دیں کسی کو اپنا ہسا دے دیں اور کسی کو اپنا امامہ دے دیں خود ٹوپی رکھ لیں سادہ سا بن جائیں اور ان میں سے کسی کو بڑا بنا کے آگے لگا دیں اور پیچھے پیچھے ہم تو ہم حضرت کے پاس جائیں گے اور ملاقات کر کے آ جائیں گے حضرت کو تجویز اچھی لگی کہ چلو اس طریقے سے ہم مل بھی آئیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا لو جی حضرت صاحب نے ایسے ہی کیا اپنی پگڑی کسی ایک صاحب کو پہنا دی ٹوپی لے لی جیکٹ ادھر پہنا دی اسا اس کو دے دیا اور بالکل سادہ عام ایسے بن کے حضرت درمیان میں چلنے لگے اور ان پٹھان حضرات کو جو چمکتے چہروں والے تھے نا آگے کر دیا منور چہرے ماشاءاللہ اور اللہ کی شان کہ یہ حضرات جب وہاں خانقاہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈال دیا ہوگا وہ حضرت اپنی جماعت کو لے کر بستی کے باہر استقبال کے لیے موجود کسی نے نہیں بتایا سبحان اللہ یہ اللہ ہے سبحان اللہ حضرت وہاں خانقاہ کے باہر استقبال کے لیے موجود چنانچہ یہ ساری جماعت کے لوگ وہاں پہنچے تو جیسے ہی آگے گئے سلام کرتے گئے تو سلام کرتے گئے تو وہ حضرت ایسے ایسے کرتے گئے چنانچہ جو آگے بڑھتا گیا اس کو ایک طرف کرتے کرتے جب حضرت قریشی درمیان میں آئے تو انہوں نے گلے لگا لیا جب انہوں نے گلے لگا دیا تو یہ جو عاشق صادق تھا اس پہ حال چڑھ گیا کہنے لگا او پیرا تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا اللہ او پیرا تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں اللہ یہ محبت ہوتی ہے ابتدا میں ایسی ہی ہوتی ہے مگر یہ محبت پھر آگے منتقل ہوتی ہے اور فنا پھر رسول کی کیفیت میں جاتی ہے اور اس کیفیت میں بندے کی حالت ہی ہوتی ہے کہ جیسے خواب میں تو کثرت سے ملاقات ہوتی ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں مشاہدے میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو فی نافلہ کہا جاتا ہے اس میں سالک کے انگ انگ روئے روئے سے ہر وقت اللہ 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 کا ایسا ذکر ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اس وقت کو ہمیشہ یاد ہی کرتا ہے تو یہ درمیان کے راستے ہیں اور بالآخر جو آخری منزل ہے اس منزل کو یاداشت کہتے ہیں یاداشت کا کیا مطلب یاداشت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ پھر عام زندگی گزارتا ہے مگر ایک لمحہ کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتا اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ صوفی کائن بائن ہوتا ہے. صوفی کائن بائن کا مطلب یہی تھا کہ ظاہر میں مخلوق کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اندر سے مخلوق سے کٹا ہوا ہوتا ہے. اور یہی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ آپ کی ظاہر کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے, ان کو پوچھنا پڑتا تھا من من کو محمد. اور کافر اس لیے دھوکہ کھاتے تھے, کہتے تھے مال حاضر رسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق, تم کو عام بات نظر آتی. اور یہی کمال ہے کہ آدمی ایسا بنے کہ ظاہر ایسا ہو کہ کوئی اس کو پہچان ہی نہ سکے اور باطن ایسا ہو کہ ایک لمحہ اپنے اللہ سے قابل نہ. یہ تصوف کی مراد ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی میں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمد للہ. تھوڑی دیر مراد پکڑ لیجیے, آنکھ بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد دل جائے. لا اله الا الله سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنرجمن ونصيرن. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.